بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دلع لسان صباح بنطق تبلج وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسته مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
درود پڑے محمد والے محمد پر، محمد والے.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام.
درود پڑھے محمد وآل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش عزا پر موجود ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. اور یہ وہ رزق ہے کہ جس پر آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے. کل جہاں سے گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے گفتگو کو متصل کریں گے. یہ جو دو مجالس برپا کی گئیں، ان مجالس کا عنوان حضرت ام البنین اور بیاد دافعان حرم، ان شہداء کے نام سے یہ مجالس منسوب ہوئیں کہ جن کا کل یوم شہادت بھی گزرا. اب یہ حسن اتفاق ہے، یہ حسن اہتمام کہ کل بی بی ام البنین کا بھی روزے وصال تھا، اور کل ہی کے دن شہید قاسم سلیمانی کی بھی برسی گزری، اور ان کے رفقا، ان کے اور دوستوں کی جو برسی ہے وہ بھی کل ہی کے دن گزری یقیناً. ساتھ ہی ایک اور نسبت جو پہلی کے دن سے جوڑیے تو شیخ نمر، وہ بھی انہی تاریخوں سے جڑ جاتے ہیں. کیا ربط ہے ان ہستیوں کا بی بی ام البنین، اور خاص جس طریقے سے ہم دافعان حرم کہہ رہے ہیں، اگر ان تمام نسبتوں کو ہی دیکھیے تو نہ جانے کتنے مطالب ہیں کہ جو فقط ان نسبتوں میں ہی نظر آ جاتے ہیں. اور خاص وہ موضوع جو میں نے کل شروع کیا، اور وہ یعنی شہدا کی حیات کی کیفیت کیا، اور شہدا کس انداز سے رزق لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تو خوش ہیں ہی، وہ تو اپنے مقام پر ہیں ہی، یہ جو ان سے ابھی ملحق نہیں ہوئے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ان سے کس انداز سے رزق لے سکتے ہیں اور لے رہے ہیں انشاءاللہ. ان مطالب کے اوپر انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو کا بھی انحصار رہے گا. ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے. تو کل کی گفتگو میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ پروردگار عالم نے شہداء کو زندہ قرار دیا ہے، ایسا زندہ کہ تم شعور نہیں رکھتے ہو، وگرنہ وہ تو زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں. شعور نہیں رکھتے یعنی تم ان کی حیات کو درک نہیں کر سکتے اگر شعور نہیں رکھتے ہو، اس لیے کہ تم حیات کو درک کرنے کے لیے فقط اپنے حواس خمسہ پر انحصار کر رہے تھے. پروردگار نے یہ بیان دیا کہ شہدا کی حیات کو درک کرنے کے لیے تمہارے حواس خمسہ کام نہیں آئیں گے، شعور کام آئے گا. تو شعور کو بلند کریں گے، شہدا کی حیات کو درک کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے شہدا کی اوصاف بیان کیے کہ شہدا خوش ہیں، یستبشرون، بشارت دے رہے ہیں وہ لوگ کہ جو پیچھے آ رہے ہیں، ان کو انہوں نے بشارت دی کہ کیا پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے اور کیا تمہیں ملنے والا ہے، اور تمہیں نعمت کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پروردگار نے آخری آیت کے اندر یعنی سورہ آل عمران کی 169، 170، 171 اور 172 یہاں پر آ کر نتیجہ دے دیا کہ یہ تمام کا تمام پیکج جو ہم نے یہ شہداء کو دیا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی جو انہیں ملی ہے یہ اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دیا تھا۔ یہ وہی آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جہاں کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو انہیں جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں۔ بس یہاں پر رکے رہیے گا، یعنی اب اگر کوئی زندگی چاہتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینے میں زندگی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دینے میں موت ہے۔ تو گویا اگر یہاں اذان کی آواز بلند ہوئی اور جوان کے قدم مسجد کی طرف رواں دواں ہو گئے، سمجھ جانا کہ زندگی کی طرف رواں دواں ہو گئے ہیں، اور اگر نماز کو سبق جان کر چھوڑ دیا تو سمجھ جانا کہ اب سفر مردگی کی طرف شروع ہو چکا ہے۔ جہاں پر گناہ کا امکان نظر آیا کہ اب اگر قدم بڑھائے تو گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اسی مقام پر اگر قدموں کو روک لیا جائے تو سمجھ جانا زندگی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے، اور گناہ کی طرف اگر قدم سبقت کرتے رہے تو سمجھ جانا موت کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کتنا آسان سا فارمولا ہو گیا کہ اگر کوئی ہماری بہن گھر سے باہر نکل رہی ہے تو اگر سر پر چادر لے کر نکل رہی ہے سمجھ جاؤ زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے، اگر بے پردہ نکل رہی ہے تو نہ فقط یہ کہ خود موت کے منہ میں جا رہی ہے بلکہ اوروں کو بھی دعوت دے رہی ہے کہ تم بھی موت کے منہ میں چلے جاؤ۔ تو اس کا مطلب کس قدر آسان ہو گیا کہ استجیبوا للہ وللرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو اکنالج کرنا۔ اکنالج یہاں استجیبوا کس معنی میں آئے گا، جس کو ہم کہیں گے اکنالجمنٹ، جیسے پروردگار عالم نے کوئی حکم دیا اس حکم کو سنا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی باس کوئی انسٹرکشن دیتا ہے واٹس ایپ پر، اور واٹس ایپ پہ جیسے ہی باس کا میسج آیا تو فوراً کیا کرتے ہو، اکنالج کرتے ہو نہیں کرتے؟ اگر اکنالج نہیں کرتے تو باس برا مان جاتا ہے، تو یہ اکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے۔ تو یہ اکنالجمنٹ کیا ہے کہ پروردگار نے حکم نافذ کر دیا ہے، اس کی اکنالجمنٹ کیا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ، یہ اکنالجمنٹ ہے، اور اسی اکنالجمنٹ کے بعد آپ کو اور ہمیں زندگی ملنا شروع ہو جائے گی۔ بس عزیزو، اس پیرامیٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پھر کل جس بی بی کا تذکرہ کیا، اس بی بی کی شخصیت میں جہاں بہت سے پہلو نظر آتے ہیں وہاں ایک پہلو بہت غالب ہے، اور وہ ہے عہد اور وفا کی پاسداری۔ اس بی بی میں اگر ہم عہد اور وفا کی پاسداری کو دیکھیے، اس اعتبار سے دیکھیں، تو یہ ہمیں بدرجائے کمال نظر آتی ہے، اور اگر اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو اس بی بی کی گود میں جو بچے پلے ہیں ان کی عہد اور وفا کو کربلا میں دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کس کی گود کے پالے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہ جس کی زیارت کے اندر بھی جب ہم بی بی کی زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ چار بیٹے ہیں لیکن خاص زیارت میں جو شرف حاصل ہوا وہ اس انداز سے کہ آپ خاص سلام ہو آپ پر اے ابو الفضل العباس کی والدہ، یعنی ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ چار میں سے ایک نام لے رہے ہیں آپ۔ بی بی کے تو چار بیٹے ہیں نا، یقیناً ان چار میں سے ایک کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ جو ابو الفضل کی والدہ ہیں۔ ان کو دو انداز سے دیکھیے گا، بہت توجہ۔ ابو الفضل اگر دیکھا جائے تو کنیت کے اعتبار سے ابو الفضل ہے، یعنی فضل کے بابا، ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لیکن اگر اسی کو لقب کے عنوان سے دیکھ لیا جائے تو کیا بنے گا، یعنی عباس کون ہے کہ جو ذہن میں تمہارے فضیلتوں کا نقشہ کھینچا ہوا ہے، عباس باپ ہے اس کا۔ کہاں چلے گئے ابوالفضل؟ اور یہ کون ہیں؟ یہ کوئی اور نہیں ہیں، یہ ابوالفضل کی بھی والدہ گرامی ہیں، یعنی جس نے گویا عباس کو ابوالفضل بنایا ہے، یہ وہ ہیں جن کی تربیت کا شاہکار ہیں عباس۔ بس عزیزوں، کربلا میں چار بیٹے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان اور حضرت جعفر، یہ چاروں بیٹے کربلا میں موجود ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے عباس ہیں، اس کے بعد پھر عبداللہ ہیں، اس کے بعد پھر عثمان، اور آخری سب سے چھوٹے بیٹے جعفر ہیں۔ عزیزوں، ان چاروں کی تربیت اس بی بی نے جس انداز سے کی ہے، عہد اور وفا کی پاسداری تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، اس عہد اور وفا کی پاسداری کو ذہن میں رکھتے ہوئے بی بی کی تربیت کو دیکھیں گے تو یہ چاروں کے چاروں کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے؟ حرم کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ دیکھیے میں آہستہ آہستہ کہاں آ رہا ہوں، کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ حرم کا دفاع کر رہے ہیں۔ کس حرم کا دفاع کر رہے ہیں؟ یعنی کہ عصر عاشور کہ جب کوئی بھی باقی نہ بچا تو میرا مولا یہی کہہ رہا تھا نا کہ کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے، یعنی تم نے جن کو قتل کر دیا وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے۔ یعنی اس ماں نے جتنے بچوں کی تربیت کی، ہر بچے کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ حرم کا دفاع کرے گا، یہاں تک کہ خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا حرم رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے، مولا حسین کا دفاع کرتے ہوئے، مولا حسین کے ساتھ جو ان کی مقدرات عصمت و طہارت آئی ہوئی ہیں، ان سب کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دیں کربلا کے میدان میں۔ عزیزوں، یہ کس نے سکھایا؟ ام البنین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہی پر ایک جملہ کہوں گا، پھر بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا، بہت توجہ رکھیے۔ چاروں کے چاروں بیٹوں کا نام میں نے لے لیا ہے، تذکرہ کر لیا ہے، لیکن خاص ابوالفضل کو جو فضیلت حاصل ہے، بہت توجہ، کہ سپہ سالار ہیں حسینی فوج کے۔ ٹھیک، امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو فقط امام حسین کا تذکرہ امام حسین کے نام سے نہ سنیے، بہت توجہ رکھیے۔ عصر عاشور 61 ہجری، عصر سے پہلے پہلے امام زمان کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام، یعنی امام حسین کے ناصر ہیں یہ۔ یہ تمام کے تمام ناصران حرم رسول اللہ کے محافظ، امام زمان کے محافظ ہیں۔ یعنی ام البنین نے جتنے بچوں کی تربیت کی، انہیں امام زمان کا ناصر بنایا ہے۔ کیسی نصرت کی؟ توجہ رکھیے، نصرت ایسی کی کہ سامنے شمر کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں امان نامہ ہے۔ توجہ رکھیے، یہ کسی بیوی کی تربیت ہے نا، ہاتھ میں کیا ہے؟ امان نامہ ہے۔ امان نامے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو امان ہے، تو تمہیں تو امان ہے، ٹھیک ہے، اور باقی؟ یہاں پر غازی نے ہاتھ رکھا کہ تم جو میرے لیے لے کر آئے ہو، یہ کیا ہے؟ امان نامہ ہے، مجھے امان ہے، اور وہ جو نواسا رسول ہے اسے کوئی امان نہیں۔ یعنی کہ کیا اصول دے دیا غازی نے؟ ہر وہ شے جو تمہیں فائدہ دے رہی ہو لیکن تمہیں فائدہ پہنچاتے ہوئے تمہارے امام زمان کو بے امان کر رہی ہو، تو غازی کہتے ہیں ایسے امان نامے پر بھی لعنت ہے اور اس امان نامے کے دینے والے پر بھی لعنت ہے۔ یعنی ہر وہ فائدہ اور ہر وہ امان اگر کہیں سے مل رہی ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ تمہارے وقت کا امام بے امان ہو رہا ہے، تو میرے مولا غازی کی تربیت بول رہی ہے کہ ہر اس امان نامے پر لعنت ہے کہ جس کو لینے کے بعد میرے وقت کا امام بے امان رہ جائے۔ بس عزیزوں، آخر وقت تک حرم کا دفاع کیا، کیسے کیا، کس عہد کی پاسداری کی؟ یہ وہی عہد ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے، آپ سے، سب سے لیا۔ سورہ مبارکہ میں اس انداز سے بیان ہوا کہ علم احدا الیکم یا بنی آدم، عہد کی طرف لے جا رہا ہوں، کون سا عہد ہے جس کو پورا کیا ہے، کون سی وفا ہے، کیا ہم نے تمام بنی آدم سے عہد نہیں لیا ہے، کون سا عہد لیا ہے؟ کہا ان لا تعبد الشیطان، کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ مجھے بتائیے، کہیں کسی مسجد پہ لکھا دیکھا ہے کہ یہاں شیطان کی عبادت ہوتی ہے؟ اچھا یہ بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے؟ ویسے تو بنی آدم کی بات ہو رہی ہے، تمام کے تمام انسانوں سے عہد لیا گیا ہے، تو کسی کے گرجا میں یا کسی کے مندر میں ایسا لکھا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کر رہا، تو یہ کیا عہد لیا جا رہا ہے کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اچھا لکھا تو کہیں نہیں ہے، تو کیا واقعتاً سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور کوئی بھی شیطان کا بندہ نہیں ہے؟ شیطان کے بندے بھی ہیں، تو کیا چیز ہے جو شیطان کا بندہ بنا دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو خدا کی رحمان عباد الرحمان سے نکل کر انسان عباد الشیطان بن جاتا ہے؟ یہاں توجہ کی ضرورت ہے۔ توجہ یعنی کہ کیا؟ تعبد۔ اب میں نے جیسے ہی کہا تعبد، آپ کے ذہن میں عبادت اسی انداز کی عبادت آئی کہ جیسا کہ مسجد میں عبادت ہوتی ہے، جیسا کہ گرجا میں عبادت ہوتی ہے، جیسا کہ مندر میں عبادت ہوتی ہے، ہر عبادت کی اپنی اپنی شکل ہے جو میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ تو اس قسم کی عبادت اگر دیکھیں گے تو مشکل ہے کہ آپ کو شیطان کی عبادت نظر آ جائے، لیکن ذرا کھولیے ذہن کو اور اس کو ملائیے بندگی سے، وہ جو کل میں نے آیت پڑھی تھی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں خلق کیا جنوں ان انسانوں کو مگر یہ کہ ہماری بندگی اختیار کریں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ہماری بندگی سے نکل کر شیطان کی بندگی میں چلا جاتا ہے، اور جب شیطان کی بندگی میں چلا جاتا ہے تو پروردگار اسے اپنا بندہ نہیں کہتا، کہتا ہے یہ اسی کا بندہ ہے۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ جب خدا کے نظام سے نکل کر کوئی طاغوت کے نظام میں چلا جائے تو سمجھ جاؤ خدا کی بندگی سے رخصت ہو گیا ہے، طاغوت کی بندگی اختیار کر لی۔ امام معصوم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص معصیت میں کسی کی اطاعت کرتا ہے تو وہ شخص اس کی بندگی کرتا ہے۔ یہ ایک جملہ کافی ہے، کس میں؟ معصیت میں۔ اگر کوئی شخص معصیت میں کسی کی اطاعت کرتا ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، تو کیا ہے؟ وہ شخص اس کا بندہ ہے۔ اچھا اس کوئی کے اندر شناختی کارڈ نہیں دیکھا جائے گا، نہ ڈومیسائل دیکھا جائے گا، اس کوئی کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک وہ خود بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، یعنی کہ وہ کوئی جس کی بندگی میں انسان چلا جائے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ خود میرے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر میں اپنی میں کے پیچھے چل پڑا، اگر میں نے اپنی میں ہی کی اطاعت شروع کر دی کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، تو قرآن کہے گا کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا الہ قرار دے دیا؟ یعنی اس کا معبود اب کون ہے؟ ہم نہیں ہیں، اپنی ہوا و ہوس کے پیچھے ہے۔ یعنی یہ ہما وقت کس کی بندگی کر رہا؟ یہ اپنی میں کی بندگی کر رہا۔ یہ بہت اہم ہے، اس میں کی بندگی کا تعلق کس سے ہے؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ یعنی کہ اگر مسجد بھی بنوا رہے ہیں، اب تو اچھا کام ہے نا، اب تو بڑا اچھا کام ہے، مسجد بن رہی ہے اور جناب اعلان ہو رہا ہے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، اور آؤ میرا ہاتھ دو اور میرے ہاتھ مضبوط کرو، میں مسجد بنوا رہا ہوں۔ یہی تو گڑبڑ ہو رہی ہے، مسجد تو اچھی ہے لیکن یہ جو میں کی آمیزش ہو رہی ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مسجد کے آگے میں کو زیادہ چاہتے ہیں، میں بنوا رہا ہوں، کاش یہ میں ختم ہو کر ہم ہو جائے کہ آؤ ہم سب مل کر خدا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ ہم سب مل کر خدا کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اپنی مائیں کو پیچھے کر لینا ہے عزیزوں. خدا حسن فعلی بھی دیکھ رہا, حسن فاعلی بھی دیکھ رہا. بالکل اسی طریقے سے جب ہم کوئی عمل صالح کر بھی لیتے ہیں, اس عمل صالح میں بہت توجہ رکھے, میں تمثیل کر کے سمجھا دیتا کہ یہ آپ کا عمل صالح ہے, چاہتا تو یہ ہے کہ خدا تک پہنچ جائے, لیکن جیسے ہی میں اس میں اپنی میں ملا دیتا ہوں, یہ بجائے اوپر جانے کے ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. چاہتے ہو عمل اوپر چلا جائے, عمل میں سے اپنی میں کو نکال لو, دیکھو عمل کہاں چلا جائے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اسی لیے کہا کہ جو چاہتا ہے اپنے پروردگار کا لقاء, فمن کان یرجو لقاء اللہ, جو چاہتا ہے لقاء ربہ, تو فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ صالح عمل کرے. اور خبردار شیطان, یعنی کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, کہ خبردار اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. یعنی کہ کیا؟ یعنی جو عمل کر رہے ہو اتنا خالص ہونا چاہیے کہ اس کی جزا فقط اور فقط خدا سے چاہنا, اس سے نہ چاہنا. اگر اس سے شکریہ کی حد تک بھی جزا چاہی, عمل تو اچھا ہو سکتا ہے, خالص عمل نہیں ہوگا. خدا کوانٹٹی نہیں دیکھتا, کوالٹی دیکھتا ہے. دیکھتا ہے میرا بندہ فقط میرے لیے کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے کسی نے سوال کیا, ماشاء اللہ. بی بی روزہ کیا ہے؟ صوم کی تعریف پوچھ لی تھی بی بی سے, بی بی نے ایک جواب دیا, کہا اخلاص. روزہ کیا ہے؟ اخلاص. کیوں؟ نماز اخلاص نہیں ہے, حج اخلاص نہیں, زکوٰۃ اخلاص نہیں ہے. یہ روزے کے لیے خاص ایک لفظ سے سمجھا دیا کہ سمجھنا چاہتے ہو روزہ کیا ہے؟ اخلاص ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں بی بی کا کمال کلام, دیکھیے معصوم کا کلام ہے. غور کیجئے, نماز پڑھ رہے ہیں نا, ممکن ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے خیال آ جائے کہ وہ موجود ہے, دیکھ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں, آؤ ذرا قرت کو اور اچھا کر لیتے ہیں. ممکن ہے ذرا لمبا رکوع کر لیتے ہیں, قنوت لمبا کر دیتے ہیں. اور پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں میں, پہلی صف میں بھائی, یہی سب ختم ہو جاتا ہے. پروردگار عالم اس بات کو جانتا ہے کہ اس کے اندر ایسا وائرس آ سکتا ہے کہ تمہارے عمل کو عکارت کر دے گا. اسی لیے نماز کے اندر جہاں اذکار کا بیان ہوا, تم نے ایک رکعت ختم کی, دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے, بہت توجہ, پہلی رکعت ختم ہوئی ہے, دوسری رکعت شروع نہیں کی ہے, اٹھتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ بحول اللہ قوتہ اقوم واقعد, میں خدا کی دی ہوئی قوت سے ہی اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں, کیا میں, کیا میری نماز, اس نے مجھے توفیق دی تو یہ عمل بھی جا کر رہا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اخلاص دیکھا, کیا میں, کیا میری نماز, ابھی تو نماز ختم نہیں ہوئی, رکعت ختم ہوئی ہے, یہ کہتا ہوا اٹھ رہا ہوں, اللہ ہی کی دی ہوئی قوت سے اٹھا ہوں, اللہ ہی کی دی ہوئی قوت سے بیٹھتا ہوں, اگر وہ توفیق نہ دیتا تو یہ نماز کیسے پڑھتا. مجھے بتاؤ, اگر سمجھ کر یہ کہا ہے, کبھی ذہن میں یہ میں آ سکتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں آج؟ اب جب کبھی بھی نماز پڑھیں گے نا, یہ جملہ کہیں گے, یاد کریں گے کہ یہ اصلاً خود پسندی کو مٹانے کے لیے یہ جملہ رکھا ہے درمیان میں. اس کے بعد پھر انسان جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے, زبان پر پھر الحمد جاری ہو جاتی ہے, الحمدللہ رب العالمین, نعمتیں ہیں جو مجھے مل رہی ہیں. عزیزوں, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عمل خالص, یہ عمل خالص اگر خدا کے لیے کیا گیا ہے تو یقیناً خدا کے بندے ہیں, خدا سے اجر چاہتے ہیں. ارے یہ تو خدا ہے نا, اپنے علاقوں میں دیکھ لیجئے, کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی جاب پر جائے اور 300 دن وہاں بیٹھ کر کسی اور کے لیے کام کرے اور آخر میں یہ کہے کہ تیسوں دن میں نے اس کے لیے کام کیا ہے، لاؤ میری سیلری آپ دے دو، تو جواب یہی آئے گا کہ میاں جس کے لیے کام کیا ہے جاؤ سیلری بھی اسی سے جا کے لے لینا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس کے لیے تم نے کام کیا ہے، مسجد تم نے اس لیے بنوائی تھی کہ لوگ میری تعریف کر دیں گے، لاؤ ہم تمہیں یہ دیے دیتے ہیں، مسجد بن جائے گی، لوگ تمہاری تعریف کر دیں گے، لیکن جب تم وہاں پہنچو گے اور نامہ اعمال سامنے آئے گا، سارے اعمال نظر آ رہے ہوں گے، مسجد نظر نہیں آ رہی، پوچھو گے مسجد کدھر گئی، کہا اس کا اجر تو تمہیں دے دیا، تم نے چاہا تھا تمہارا نام ہو جائے، ہم نے تمہارا نام وہیں پر کر دیا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اگر چاہا ہوتا پروردگار تم مجھ سے قبول کر لے، تیری رضا کے لیے یہ کام انجام دے رہا ہوں، تو پھر یقیناً اجر بھی وہیں سے ملتا، تو پھر مسجد بھی وہیں پر دکھائی دیتی۔ درود پڑے محمد و آل محمد پر۔ تعبد، اب سمجھ میں آیا، وہ جسے ہم کہتے ہیں الہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کیا نہیں ہے کوئی معبود، اب سمجھ میں آ گیا معبود کا مطلب کیا، جس کی عبادت ہو۔ اب عبادت کا مطلب فقط نماز تو نہ لیجئے گا نا، عبادت یعنی کہ کیا، یعنی جس کی بندگی ہو رہی ہے۔ الہ کا مطلب کیا لیا جائے گا، یہاں پہ لغت میں جا کے دیکھیں گے تو کیا ملے گا، معبود مطلق، فقط معبود نہیں، معبود سے بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے، معبود مطلق یعنی 24/7 معبود ہے، وہ 17 منٹ کا معبود نہیں ہے کہ دن میں 17 رکعت نماز پڑھی تو وہ معبود ہے اور باقی کے 23 گھنٹے اور باقی کے منٹ معبود کون ہے، اب پریشان ہو رہے ہیں، معبود یعنی کہ کون، معبود یعنی ایسا قادر اعلیٰ کہ جس کی قدرت پر کسی کی قدرت غالب نہیں ہے، ایسا فرما روا جس کے فرمان پر کسی کا فرمان غالب نہیں ہے، ایسا قدرت مند جس کی قدرت پر کسی کی قدرت غالب نہیں ہے، ایسی ہستی کو ہم کہیں گے، یعنی کہ کون، ہم معبود مطلق، ایسی ہی ہستی حق رکھتی ہے کہ اگر پیشانی رکھی جائے اسی کے لیے رکھی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی بندگی نہیں کرنی، اس نے اگر کوئی حکم دیا ہے اس کے حکم کے مقابلے پر جو حکم آئے گا دیوار پر دے ماریں گے، اس کی بندگی چھوڑ کر اس کی بندگی میں نہیں جائیں گے، اس کی بندگی کے مقابلے میں جو اپنے حکم کو لے کر آئے گا یہی سرکشی ہوگی، یہی طغیان ہوگا، اسی کو طاغوت کہیں گے، یہی انبیاء نے کہا فاجتنب الطاغوت، طاغوت سے بچے رہنا، خدا کی بندگی میں رہنا، طاغوت کی بندگی میں نہ چلے جانا۔ بس عزیزوں، یہ وہ عہد ہے جو پروردگار عالم نے ہم سب سے لیا ہے، اور ان عہد لینے والوں میں معلوم، ان عہد لینے والوں میں جن سے پروردگار عالم نے عہد لیا ہے، پروردگار سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں کہہ رہا کہ من المؤمنین الرجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا ہے، فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کہ ان میں سے کچھ تو اپنے عہد کو پورا کر چکے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ اس عہد کو پورا کر دیں۔ یہ آیت بھی کل کی آیت سے مل گئی، یعنی کہ کچھ تو اس عہد اور پیمان کی پاس رکھتے ہوئے، وفاداری کا عملی ثبوت دیتے ہوئے، اپنی جان کا نذرانہ دے چکے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی منتظر ہیں، کام وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، عہد کی پاسداری، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے، یعنی نہیں ہے کوئی نظام سوائے الہی نظام کے۔ اگر طاغوت کوئی سسٹم دے رہا ہے، اگر طاغوت کوئی فائنینشلی سپورٹ دے رہا ہے کہ ہم تمہیں کھلائیں گے، ہم تمہیں مستحکم کریں گے، سمجھ جانا کہ دور حاضر کا شمر اپنے ہاتھ میں امان نامہ لیے کھڑا ہوا ہے۔ لعنت ہو ایسے امان نامے پر۔
پر، لعنت ہو ایسے امان دینے والے پر۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ آئی ایم ایف، یہ فلاں، ہم سپورٹ کریں گے۔ مسٹر کنگ، وی آر سپورٹنگ یو۔ آپ 7 دن نہیں چل سکتے وداؤٹ آور سپورٹ۔ جو یہ تانا دے تو لعنت ہے ایسے سپورٹ دینے والے پر۔ ان کو وہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو سپورٹ کر رہا ہے، ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ارے کیا یہ، کیا اس کی سپورٹ؟ یہ تو گویا دکاندار ہے، اپنا اسلحہ بیچنے آیا ہے، تمہیں ڈرا رہا ہے، اسلحہ یہاں بیچ رہا ہے اور دوسری طرف کسی کو پال رہا ہے، اسلحہ وہاں بھی گرا رہا ہے، گویا اپنی ٹیسٹ لیب بنا لی تمہارے ہی علاقے کو، اسلحہ بھی خود بنا رہا، بیچ بھی تمہیں رہا اور اس کو ٹیسٹ بھی تم پر ہی کر رہا ہے، نہ اس کا ایک پیسہ خرچ ہو رہا۔ ہاں جان جا رہی ہے، تمہاری جا رہی ہے، مال خرچ ہو رہا ہے، تمہارا مال خرچ ہو رہا، اور دین اگر کسی کا کمزور ہو رہا ہے وہ بھی کسی کا نہیں، تمہارا ہی ہو رہا ہے۔ عقل کے ناخن لو تو بس عزیزو سمجھ جاؤ کون ہے یہ آنے والا، یہ دور حاضر کا شمر ہے۔ تو بس اب اگر دور حاضر کا شمر کہیں پر بھی سر اٹھا رہا ہے، کسی بھی ملک میں سر اٹھا رہا ہے، دور حاضر کے شمر کی کوئی سرحد نہیں ہے، کسی ملک میں نہیں ہے کہ اس ملک سے اٹھا ہے یا اس ملک سے اٹھا ہے، وہ اپنا سر کسی بھی جگہ سے اٹھا رہا ہے۔ تو بس اب اگر دور حاضر کا شمر یہ کر رہا ہے تو وہ کہ جنہوں نے حضرت عباس سے وفا کا عہد لیا ہے، وہ جو مدافعان حرم سے رزق لے چکے ہیں، ان مدافعان کا وظیفہ کیا ہے؟ ان مدافعان حرم کا وظیفہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کل حضرت عباس نے حرم کے دفاع کیا تھا، آج ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم حرم پر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے، چاہے وہ کربلا کا حرم ہو، چاہے وہ شہزادی زینب کا حرم ہو۔ اگر کوئی طاغوت میلی نگاہ سے اس حرم کو نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھوں کو اس کے نوچ کر اسی کے ہاتھوں میں دے دیں گے، یہ ہم نے عباس سے وفا کا عہد لیا ہے۔ بس عزیزوں، یہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جس کا کل برسی آپ نے منائی، شہید قاسم سلیمانی، اللہ اکبر، کون سی شخصیت ہے؟ اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میری پوری گفتگو یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ رسک لے سکتے ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی، بہت توجہ، ہمارے سامنے مثال موجود ہے، بہت توجہ رہے، ہمارے سامنے تو شہید قاسم کی سلمان کی مثال موجود ہے نا، شہید قاسم سلیمانی کے سامنے کس کی مثال تھی؟ سوچئے، یہ چیز ہے، کس چیز نے قاسم کو قاسم سلیمانی سردار دلہ بنا دیا؟ سردار دلہ، ہمارے دلوں کا سردار، کس چیز نے قاسم کو دلوں کا سردار بنا دیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ عزیزو، ہمارے جوان ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں نا، ہمارے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس مواقع نہیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ بہت توجہ، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، بہت توجہ، یہ کوانٹٹی کی بات ہی نہیں کر رہا ہے، یہ تو کوالٹی کی بات کر رہا ہے۔ کہ بی بی زہرہ اگر معاذ بن جبل کے گھر پر گئی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور معاذ باہر نکلے ہیں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ تو آپ کہتی ہیں مدد چاہتی ہوں، تو پلٹ کر معاذ کہتے ہیں کیا اوروں نے مدد کی ہے آپ کی؟ آپ فرماتی ہیں کہ نہیں، اوروں نے مدد نہیں کی۔ تو پھر معاذ کہتے ہیں کہ اگر اوروں نے مدد نہیں کی تو مجھ اکیلے کی مدد آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ یہاں لے کر آنا چاہیے۔ اتنا نہ سوچیں، یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے، بی بی نے مدد مانگی ہے، لبیک کہنا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ میں تعداد میں کتنا ہوں، بلانے والا بلا رہا ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول بلا رہا ہے، لبیک کہنا ہے یہاں پر۔ اپنی کوانٹٹی نہ دیکھو، اپنے اندر جھانک کر اپنی کوالٹی دیکھو، اگر کوالٹی ہے لبیک کہو گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے شہید قاسم سلیمانی، کیا اپرچونیٹیز تھی ان کے پاس؟ آپ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں رہتے ہیں
اور میرے وہ مومنین جو اور شہروں میں رہتے ہوں شہری زندگی گزار رہے ہیں. شہید سلیمانی جائیے ان کی بایوگرافی پڑھیے. کون تھے؟ ایک کسان. کرمان شہر وہ بالکل مضافات میں چلے جائیے, وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا گاؤں اور اس گاؤں کے اندر ایک ان کی زمین ہے. اس زمین میں جناب کھیتی باڑی کر رہے ہیں, ہل چلا رہے ہیں. کون ہے؟ کسان ہے وہ, جسے آپ تعلیمی قابلیت کہتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری کنونشنل تعلیم ہے, یعنی کہ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی انجینئر بن جاتا ہے تو جناب بہت کامیاب ہو جاتا ہے. پتہ لگا فقط ڈاکٹر اور انجینئر بن کر ہی بندہ کامیاب ہوتا ہے. وہ کسان ہے. اور اگر آپ کے لحاظ سے تعلیم کی بات کی جائے تو انٹر کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں لیکن متوجہ, تعلیم بھی ہے تربیت بھی ہے, اور تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر زمین پر موجود, اگر خدا کے نظام کے لیے کسی نے بلا لیا ہے تو اس کو لبیک کہنا ایسا ہی ہے جیسے حسین علیہ السلام کو لبیک کہا جا رہا. اگر زمین پر نظام ولایت کے لیے کسی نے بلا لیا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا ایسا ہی ہے گویا مولا امیر المومنین صفین کے لیے بلا رہے. تو اس کی آواز پر, سید کی آواز پر, رہبر معظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلے. کہاں؟ آہستہ آہستہ اپنے ذمہ داریوں کو اس انداز سے ادا کر رہے ہیں کہ پہلے پاسدار بن گئے, پاسداران کی ٹریننگ لی, اور اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو منوایا, یہاں تک کہ سپاہی پاسداران انقلاب کے سربراہ قرار پائے. کیسے؟ کیا چیز تھی سلیمان قاسم سلیمانی کو جنہوں نے یہ کام انجام دیا؟ ایک شخص ہے, بہت توجہ رہے, اس ایک شخص کے عہد و پیمان کی وفاداری, اس ایک شخص نے جو اپنا حصہ معاشرے کے لیے ڈالا, اس کا اثر, اس حصے کی گونج کہاں کہاں سنائی دی ہے؟ فقط ایک چھوٹے سے علاقے میں؟ جی نہیں. کیا فقط ایک شہر میں؟ جی نہیں. کیا فقط ایک ملک میں؟ جی نہیں. ایک شخص ہے عزیزو, بہت توجہ رہے, یعنی اگر ایک شخص اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت دیتے ہوئے, رہبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے, اپنا سب کچھ ہتھیلی پہ لے کر میدان میں اتر آئے, تو اس ایک شخص کے خلوص کی گونج ایک ملک میں نہیں, شام میں, عراق میں, لبنان میں, اور کہاں کہاں جہاں جہاں پر بھی مستضعفین موجود ہیں وہاں اس کی گونج سنائی دے گی. اب آج کا جوان اگر یہ کہے ہمیں کیا اپرچونیٹیز ہیں, تو میرا سوال پلٹ کر اس سے یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیا اپرچونیٹیز تھیں جسے تم فیسلٹیز کہہ رہے ہو؟ اس کرمان کے اس چھوٹی سی جگہ میں کون سی فیسلٹی تھی جو وہاں پر موجود تھی اور تمہارے پاس نہیں ہے؟ تمہارے پاس سب کچھ ہے, کمی کس کی ہے؟ کمی اس خلوص کی ہے, کمی اس خلوص کی ہے اندر, کمی کلیئرٹی آف کنسپٹ کی ہے, کمی کس چیز کی ہے؟ کمی تصدیق عقلی کے ساتھ تصدیق قلبی کی کمی ہے. یہ تصدیق قلبی جس دن ہو جائے اس دن یقیناً میری قوم کا بچہ بچہ قاسم سلیمانی بن جائے. کیا ہوتی ہے تصدیق قلبی؟ کیا ہوتی ہے تصدیق عقلی؟ میرے لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ میں یہ اصطلاحات بہت استعمال کرتا ہوں مجالس میں, لیکن کیا کریں, اگر نہ بیان کریں تو کس طریقے سے سطح جو ہے میرے جوانوں کی بلند ہوگی؟ بزرگوں کو تو سبق سنا رہا ہوں فقط, بچوں سے اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیپر دے کر آئے ہیں اور جناب جب کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو پتہ لگا پاسنگ مارکس جو ہیں وہ تو 60% ہیں, 60 سے نیچے فیل ہے. اب یہاں سے کیلکولیشن کیا, پتہ لگا 55 نمبر آئے. اب پھر دوبارہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں, پتہ لگا 55 سے چلو 56 نمبر ہو گئے. اب پھر پوری زور لگا کر جناب نمبر دوبارہ تیسری مرتبہ چیک کر رہے ہیں, پھر پتہ لگا وہ تو 54 پر آ کے اٹک گئے. تین بار کر لیا معاملہ, 56 سے بات اوپر جا نہیں پا رہی ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی عقل تو تسلیم کر رہی ہے کہ فیل ہو گیا, لیکن دل نہیں مان رہا.
تصدیق عقل تصدیق عقلی تو ہو گئی ہے کہ ہاں سمجھ میں آ گیا ہے یہ ہو گیا ہے,
لیکن قلب نے تصدیق نہیں کی ہے. جب تک تصدیق قلبی نہیں ہوگی
اس وقت تک کامل تصدیق اور کامل ایمان نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے ہم مان رہے ہیں امام زمان غیب میں ہیں, ہم مان رہے ہیں کہ جناب منتظرین کی صفات یہ ہوتی ہیں, ہم مان رہے ہیں کہ جناب ایسا ایسا کریں گے تو ظہور ہو جائے گا. تصدیق عقلی تک تو ہے,
قلبی تصدیق نہیں ہو رہی ہے.
جس دن قلبی تصدیق ہو جائے, جس تڑپ کر الاجل کہہ دیا جائے, پھر دیکھیے آج اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیجئے, کل اگر ظہور نہ ہو تو پھر کچھ کہیے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو چنانچہ اس انداز سے اگر دیکھتے ہیں تو شہید قاسم سلیمانی کو ہم فقط کسی ملک کا لیڈر نہیں کہہ سکتے, کسی ایک سپاہ ایرانی کمانڈرز کا لیڈر تھے. ارے کیا ہو گیا, یہ کس قسم کی معرفت ہے؟ ذرا سمجھیے, ان شخصیات کو فقط کسی ملک سے نہیں پہچانا جاتا, ان شخصیات کو ان کی احساس ذمہ داری سے پہچانا جاتا ہے. یہ ایسا زندہ شخص ہے کہ جس کے نظر میں فقط اس کا علاقہ, اس کا چھوٹا سا گاؤں نہیں ہے, مخلوق خدا ہے اس کے نظر کے سامنے. جہاں پر بھی طاغوت سر اٹھائے گا, یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس کا قلعہ کما کر دے گا. چنانچہ اس طاغوت نے جب افغانستان میں سر اٹھایا طالبان کی شکل میں, تو بتائیے مقابلہ کرنے والی کون سی ذات ہے؟ فرنٹ لائن میں نظر آئیں گے شہید قاسم سلیمانی. جب طاغوت نے لبنان میں سر اٹھایا, جارحیت شروع کی, اسرائیل نے جس انداز سے ان کو دبانا شروع کیا, ان کا استحصال شروع کیا, بتاؤ لبنانیوں کے لیے کھڑا ہوا شخص پہلی صف میں کون تھا؟ وہی ایک کسان جو وہاں سے نکلا تھا, وہی شہید قاسم سلیمانی. یہی شخص 33 دن تک جنگ ہوئی ہے. کس سے؟ وہ سپر پاور سے. اس سپر پاور کو ناکو چنے چبوا دیے, دنیا میں ذلت اور رسوائی اٹھائی سپر پاور نے. کس کی وجہ سے؟ یہی شہید قاسم سلیمانی جو زینبیون, حیدریون, فاطمیون اتنی بریگیڈز کا موجد ہے, جس نے ایسی روح پھونک دی, یعنی حشد الشعبی کو دیکھ لیجئے عراق میں, جس نے ان میں نئی روح پھونک دی. ارے حشد الشعبی کو کھڑا کر دیا اپنے پیروں پر, اپنی زمین کا دفاع کرو, یہ قوت دینے والا کون؟ وہی شہید قاسم سلیمانی جو کبھی تمہیں عراق میں نظر آ رہا, کبھی شام میں. بشار الاسد کی حکومت جا رہی تھی, سب جانتے ہیں کتنے علاقے خالی ہو گئے تھے, دمشق تک بات آ گئی, اور پیچھے سے دمشق سے بھی حملہ ہو گیا. پسپا کرنے والا کون؟ وہی قاسم سلیمانی. اللہ اکبر. تو یہ بہت توجہ, داعش, داعش کا مقابلہ کرنے والا. داعش کا نام لے, اب تو نابود ہو گئی نا, جس زمانے میں عروج پر تھی نام لیتے ہوئے لوگ کانپتے تھے. ایسا تھا یا نہیں؟ پرانی بات نہیں ہے, بچہ بھی گواہی دے دے گا. نام سے کانپتے تھے. ابو بکر بغدادی موصل میں نماز جمعہ میں خطبہ دے رہا, اپنی حکومت کا اعلان کر رہا ہے, ہم نے حکومت قائم کر لی ہے. شہید کہتے ہیں تیسری صف میں بیٹھا ہوا تھا, میں سن رہا تھا کیا کہہ رہا ہے, معلوم ہی نہیں ہے کہ کس سے واسطہ کس سے پڑا ہے. عزیزو اگر امام زمانہ کا ایک ادنا سپاہی ایسا ہے, سوچو جب ظہور فرمائیں گے تو پھر طاغوت کا کیا بنے گا. درود پڑھ دیجئے امام زمان کے جلد ظہور کے لیے. تو بس عزیزوں, پھر خاص مراسم اربعین کو دیکھ لیجئے. حقیقت میں واقعتاً یہ جسے آپ مشی کہہ رہے ہیں, اس مشی کی جان کو اگر دیکھا جائے, اس شان و شوکت سے جو مشی ہو رہی ہے, یہ کس کے مرہونے منت ہے؟ کون تھا جس نے کہا تھا کہ آپ نکلیے, پاپیادہ جائیے, ہم ہیں پیچھے جو کہ دفاع کر رہے ہیں؟ کس نے روک کے رکھا؟ اور کس نے, جس نے کہا تھا کہ 3 مہینوں میں ہی میں قلعہ کما کر دوں گا,
दिन गिन लीजिए, कैलेंडर देख लीजिए, जो बात कही थी उस बात पर अमल किया और रहबर मुआज़म को यहाँ से खुशखबरी दी कि हमने उनकी जड़ों को नोच कर उखाड़ कर फेंक दिया। अजीजों, इन शहीदों से क्या लेना है? यही दर्से वफा। अब जरा जहन को मेरे साथ जहन मिलाइए, एक सवाल कर रहा हूं। ये मैंने अभी की जो मेरी 10 मिनट की गुफ्तगु है, ये मैंने एक शहीद के लिए की है। ये एक शख्सियत है जो कभी इराक में नजर आ रही, कभी शाम में नजर आ रही, कभी अफगानिस्तान में नजर आ रही, कभी यमन में नजर आ रही। एक शख्सियत है, एक एक फकत। और तागूत को नाकों चने चबवा दिए हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर ऐसे 313 हो जाएं, बस सिर्फ इतनी बात समझ में आई, अगर ऐसे 313 हो जाए, फकत ऐसे, तो बताइए क्या जहूर नहीं होगा? ऐसे चाहिए 313। अबुल महदी मुहंदिस, ऐसे 313 चाहिए। शेख नेमर, यानी कि जिस इलाके में जिस जगह रह रहे हैं, उस जगह के इलाकाई उस तागूत की आंखों में आंखें डालकर किस अंदाज से हक का बयान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यानी कि तुमने जिस अंदाज से उस पूरे के पूरे मुल्क को गोया कैद किया हुआ है, उनकी पॉलिसीज को बरमला चैलेंज कर रहे हैं, यकीनन नेमर नेमर है, यकीनन शेर की मानिंद है इस अंदाज से बयान। यानी कि क्या? यानी अमली अंदाज से, फकत नारे से नहीं बयान कर रहे, वो अमली अंदाज से बयान कर रहे हैं कि ये करबला का दर्स है। वो जिसे हम कहते हैं ना, हमारे जवान जब नारा लगाते हैं, ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। तो यकीनन खौफ बस खुदा का, ये शहदा की जिंदगी इस शायर का अमली मुजाहरा है कि इनकी जिंदगी में खौफ फकत खुदा का खौफ है, जमीनी खुदाओं का कोई खौफ नहीं है। अजीजों, इन अय्याम से हम ये रिस्क लें कि इमाम जमान के लिए बिल्कुल वैसे ही मदद और नुसरत करेंगे जिस तरीके से इन शहदा ने की है। अजीजों, इमाम जमान के लिए न फकत ये कि अपना कोई मकाम और मंजिलत देख रहे हैं, न अपनी मैं को सामने ला रहे हैं, न अपने जाहिरी जाहो हशम का कुछ ख्याल है, बस जहन में अगर है तो इमाम जमान बिल्कुल हुर की तरह, कि जिस तरीके से हुर की पैरों की जंजीर कुछ भी ना बना, तमाम जंजीरों को तोड़ ताड़ के कहाँ पहुंच गए? खैमा इमाम जमान में। आज इन अय्याम शहादत, शहदाए मदाफियान हरम की अय्याम शहादत में हम शहदा से ये रिस्क ले लें कि जिस तरीके से आपने अपना अहद पूरा कर दिया, हमें भी परवरदिगार ये तौफीक दे कि जो अहद खुदा ने हमसे लिया है, हम उसको भी इसी अंदाज से पूरा कर सकें, जैसा कि करबला में इमाम हुसैन के जान-ए-सारान ने अपना अहद पूरा किया। नाफे बिन हलाल और हबीब बिन मज़ाहिर के वो कलेमात तो याद ही रहे होंगे ना, कि जब कभी भी कोई शहीद शहीद हो रहा था ना, एक जुमला कहूँगा, हबीब बिन मज़ाहिर का आखिरी जुमला क्या था शहादत से कुछ देर पहले, जो जुमला इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं, उसी का बिहाज रजल, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूं इस रजल के बारे में, यानी अपने इमामे जमान को तन्हा ना करना। अल्लाहु अकबर, इस अंदाज से हर शहीद यही नसीहत कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जिंदा हो और कोई अली अकबर को कत्ल कर दे, ऐसा ना हो कि तुम जिंदा हो और कोई कासिम को कत्ल कर दे। जब तक तुम्हारे जिस्मों में खून दौड़ रहा है, खबरदार, हरम पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये करबला वाले थे जिन्होंने हरम पर कोई आंच ना आने दी, और ये करबला वालों के रास्ते पर चलने वाले थे। کہ دشمن پسپا ہو گیا، پوری قوت سے اس نے حملہ کیا ہے بی بی شہزادی زینب کے روزے کے اوپر، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک اینٹ بھی ادھر سے ادھر ہو گئی ہو، کیوں، کس کی وجہ، کس کی بدولت؟ یہ شہداء مدافعان حرم اگر وہاں پر اپنا حصہ نہ ڈالتے، بس عزیزوں، لیکن اس کام کے لیے یقیناً خون دینا پڑتا ہے، یقیناً اس کے لیے مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، جیسے کربلا والوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، کس کے لیے؟ دین کے لیے، دین کے استحکام کے لیے، دین کے استمرار کے لیے، اور وفا کو اور عہد اور پیمان کو پورا کیا، جس طریقے سے تمام انصاران حسینی نے اس عہد کو پورا کیا، بالکل اسی طریقے سے ابو الفضل العباس نے بھی ویسے ہی عہد کو پورا کیا، یہاں تک کہ جب آخر میں اذن شہادت، اس نے جہاد لینے کے لیے آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اجازت دیجئے کہ میں بھی میدان میں چلا جاؤں، تو یہی کہا تھا میرے مولا نے کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، یہ ہیں غازی علم بردار، یہ ہے علمدار حسینی، کیا شخصیت ہے عزیزوں، وہ گھرانہ کے جس میں جعفر جیسے علمدار ہوں، وہ گھرانہ جس میں علی جیسے علمدار ہوں، وہ گھرانہ جہاں حسن اور حسین جیسے علمدار موجود ہوں، اس گھرانے میں اب اگر کوئی علمدار کہتا ہے تو ذہن میں فقط غازی کا ہی تصور آتا ہے، یہ ہے ابو الفضل العباس کی وفا کہ یقیناً علمدار کا ٹائٹل جڑ گیا ہے مولا عباس سے، عباس تم تو علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور وہ جملہ جو تاریخ میں نقل ہے، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں، اللہ اکبر، گویا علمدار حسینی کو لشکر کی ضرورت ہے، بس وہ 61 ہجری کے امام زمان ہے اور یہ 1186 سال ہو گئے، میرے وقت کا امام بھی اپنے ناصروں کو تلاش کر رہا کہ وہ لشکر کہاں ہے جس کے عباس علمدار ہے، عزیزو، بس عزیزو، راوی لکھتا ہے کہ چند مقامات ایسے تھے جہاں حسین نے شدید گریہ کیا ہے، بقاء الحسین بقاء الشدیدہ، یہ وہ مقام تھا جب غازی کو اذن جہاد دیا ہے، یہاں اس قدر روئے کہ حسین نے گویا چیخ مار کر گریہ کیا، ادھر سے غازی چلے لڑتے اس انداز سے نہر تک پہنچے، ارے گھوڑے کو لے کر نہر میں داخل ہے، عباس نے مشکیزہ کو بھرا، چاہتے ہیں مشکیزے کو خیمے میں لے آئے، بہت تیزی سے مصائب پڑھوں گا، مجھ میں قوت نہیں ہے غازی کے مکمل مصائب پڑھوں، لیکن ایک نقطہ آپ کو عرض کرنا ہے، غازی خیموں میں جانا چاہتے ہیں، اس انداز سے ایک ملعون نے ایک ہاتھ قطع کیا، عباس نے، ارے مشکیزے کو اس انداز سے، عباس مشکیزے کی حفاظت کر رہے کہ ہر طرف سے تیر آ رہے، کہیں سے نیزے آ رہے، لیکن مشکیزے کو عباس بچا رہے ہیں، اسی اثنا میں دوسرا ہاتھ بھی قطع ہو گیا، اب عباس نے گویا دانتوں میں مشکیزے کو پکڑ لیا، عزیزو اب تک تو عباس کا خون جگر باقی ہے نا، لیکن ایک تیر اس شعبے اس انداز سے مشک پہ لگا، مشک میں سے پانی نہیں بلکہ گویا خون جگر عباس تھا جو ابل ابل کے ارے ریت میں گر کر جذب ہو رہا،
یہ وہ منزل ہے غازی نے اپنی سواری کو واپس پلٹا لیا, اس لیے میرے مولا کو غازی کے پہلے ایک ہاتھ ملا, پھر دوسرا ہاتھ ملا, پھر کہیں جا کر نہر پر لاشا ملا. اللہ اکبر, ایسی وفا نبھائی, ایسی وفا نبھائی. بہت توجہ رہے, اب جب امام زمان اپنے ناصر کے کنارے اپنے ناصر کے سرانے پہنچے, عباس نے کیا جملے کہے. عباس کی مصیبت سنیے گا اور ناصر امام زمان کی مصیبت کو ذہن میں لائیے گا. کیا کہتے ہیں کہ مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسرے بہت توجہ رہے کچھ کہنا چاہتا ہوں اگرچہ مصائب ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون ہے. اب عباس کی مصیبت سنیے, اگر ہاتھ ہوتے آپ کو تکلیف نہ دیتا, یعنی ناصر امام زمانہ کے اوپر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے امام زمانہ مشکل میں ہو, تو کیا تکلیف دینی ہے کہ آنکھ سے وہ خون صاف کر لے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں. لیجیے دوسری مصیبت, ناصر امام زمانہ چند لمحوں کے لیے اس کے امام زمانہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, اس سے بڑی مصیبت ناصر کے لیے نہیں ہے. میں کہوں گا ابوالفضل العباس, ارے میری مصیبت بھی یہی ہے, میری آنکھوں میں گناہوں کی دھول ہے, ارے میں اپنے امام زمانہ کو 1186 سال, ارے میں اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہا. آج اس مجلس کے توسل سے غازی سے توسل کرے, غازی آپ ہی کے نام کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا, پروردگار میرے امام زمانہ, پروردگار میری آنکھوں سے یہ گناہوں کی دھول ہٹا دے تاکہ امام زمانہ کی زیارت کر سکوں. اللہ اکبر, یہاں تک کے جملے سن لیے ہیں نا, اب آخری جملہ سنے, مجلس کو تمام کر رہا ہوں. وفا کیسی نبھائی ہے, بالکل امام زمان کے انداز میں. کہ عزیزوں, جب تیسرے دن سید سجاد اجاز امامت سے اپنے بابا کو دفن کرنے آئے ہیں نا, تو عزیزوں میں پورا مقتل نہیں پڑھوں گا, بس ایک اشارہ کروں گا. جب بابا کو مقتل میں اتار رہے تھے نا قبر میں مرکد میں, بنی اسد سے ایک چٹائی مانگ لی تھی, کہا ایک چٹائی دے دو, کیوں اپنے بابا کو قبر میں اتار سکوں. عزیزوں سمجھے کیا مانگ رہے ہیں, کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ لاشا اتنا پامال ہو گیا تھا, ممکن نہیں تھا کہ لاشے کو بغیر چٹائی کے اٹھایا جائے, بہت احتیاط سے اٹھایا اور قبر میں رکھ دیا. جب بنی اسد آگے بڑھے, ہاتھ کے اشارے سے روک دیا, تم سبقت نہ کرو, انہیں دفن کرنے کے لیے کچھ اور ہستی آئی ہے. اللہ اکبر, یہ امام کی تدفین کا منظر ذہن میں رکھیے گا. جب تدفین مکمل ہو گئی نا, تو بنی اسد نے کہا ہمیں اجازت دیجیے, بس اب ہم جا رہے ہیں. کہا نہیں رکو, ایک لاشا ابھی باقی ہے, دیکھیے ام البنین کے شیر نے کس انداز سے وفا نبھائی ہے. ایک لاشا باقی ہے, کہاں ہے؟ آؤ نہر کے کنارے. راوی کہتا ہے ہم نہر کے کنارے پہنچے, کیا منظر دیکھا, یہاں پر بھی ایک لاشا ایسا خستہ حالت میں تھا, اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ارے شہید قاسم سلیمانی کو یاد کرے, ایسی وفا نبھائی جیسے مولا عباس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. مارے قاسم نام ہی قاسم تھا, تقسیم تو ہونا ہی تھا, ایسے छान सकेंगे रावी ने क्या कहा। कहा रावी कहता है हमने देखा कि सैयद सज्जाद आगे बढ़े, एक नन्नी सी कब्र बना है। नन्नी कब्र क्यों बनाई समझ में ना आया। अब सुनिए, कहते हैं हमने देखा यहां भी चटाई मंगाई गई लेकिन मंजर कुछ अजीब था। जब एक हिस्सा उठाते थे दूसरा हिस्सा गिर जाता, ऐसा टुकड़ों में बांट दिया उम्मुल बनीन के शेर को कि किसी बड़ी कब्र की जरूरत ना पड़ी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما. پروردگار ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے، ماتم حسین.